আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن بعد سوال ہے کہ جمعیت اہل حدیث کے اجلاس عام بہت ہوتے ہیں لیکن جمعیت میں غیر مسلموں میں دعوت کا رجحان یا کام کیوں نظر نہیں آتا؟ تھوڑا قرآن و حدیث کی روشنی میں ایکسپلین کیجئے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مکلف کیا ہے جو اس کی استطاعت میں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ جہاں تک یہ افراد کے تعلق سے ہے، وہیں جماعت کے تعلق سے بھی ہے کہ کئی لوگ مل کر اگر ایک کام کرتے ہیں تو ان کی جہاں تک کہ استطاعت ہے ان پر وہ چیز لازم ہوتی ہے۔ ہندوستان کے سیاسی پس منظر میں اور مسلمانوں کی علمی لیاقت اور اسی طرح سے وسائل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام نہیں کیا جا سکتا ہے کہ سارے غیر مسلموں کو دعوت دینے کا ایک نظام یہاں بنے، لیکن یہ چیز ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، لیکن اس درجے میں نہیں ہوتی ہے جس درجے میں بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک اہل حدیث کا تعلق، سارے ہمارے افراد ہیں، اہل حدیث کے افراد ہیں جو انفرادی سطح پر یا افراد کی سطح پر غیر مسلموں میں دعوت دیتے ہیں۔ جو آدمی چاہتا ہے معلوم کرنا وہ ان لوگوں سے ملاقات بھی کر سکتا ہے، بمبئی میں ہیں، اسی طرح سے پونا میں ہیں، اور بھی علاقوں میں ہیں، اور ہر علاقے کے لوگ جانتے ہیں کہ کون کون لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں، لیکن پوری ملک کی سطح پر اور عام طور سے اس طرح سے کرنا، اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ عمر آباد جائیے، وہاں دیکھیے، وہاں مستقل ایک نظام ہے غیر مسلموں میں دعوت دینے کا، اور سارے علماء وہ اہل حدیث ہیں۔ وہاں پر شرط یہ ہے کہ اہل حدیث عالم ہونا چاہیے جو دعوت دے گا۔ تو اس طرح سے کئی لوگ ہیں جو غیر مسلموں میں دعوت دے رہے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ یعنی کوئی ایسا ٹی وی سسٹم یا کچھ ایسا نہیں ہونے کی وجہ سے، اس کی چینل نہیں ہونے کی وجہ سے اس کی اتنی شہرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی چیز کی شہرت نہیں ہو رہی تو کام بھی نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کام کرتے ہیں، ہر ایک کی نوعیت الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے دعوت دینے کا۔ فردن فردن دعوت دینے والے کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں غیر مسلموں کے لیے۔ تو اپنے اپنے طور پر جو بھی کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔
ابھی جیسا کہ شاید نے آپ کو اس سلسلے میں جواب دیا ہے، اکثر پیشتر جو میں نے دیکھا ہے کہ خاص منتقل سے تعلق رکھنے والے جو اپنے پروگرام میں کسی غیر مسلم کو دعوت دے کر ان کا تاثرات پیش کروا دیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غیر مسلموں میں دعوت پیش کر دیا ہے۔ حالانکہ میں نے بڑی پارٹی کسی سے ان کی تحریر کا جائزہ لیا، ان کے پروگرام میں شرکت کیا، تو ایسا مجھ کو کبھی نہیں نظر آیا کہ ان کی دعوت سے کسی نے اسلام قبول کیا، کسی غیر مسلم کو اسٹیج پر بیٹھا کر وہ ان کے تاثرات اپنے پروگرام میں کروا دیتے ہیں اور وہ اپنے نفس کو تسکین بھی آتے ہیں کہ ہم نے دعوت کا کام انجام دیا ہے اور اہل حدیث کے یہاں اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال سے وہ طریقہ غلط ہے، اور شاید نے وضاحت بھی کیا ہے کہ اہل حدیث کام کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ میڈیا کی نگاہوں سے وجہ ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ اہل حدیث غیر مسلموں کے لیے کوئی دعوت فکر نہیں کرتے ہیں۔ سر
ممبئی میں اللہ کے فضل کرم سے ایک ادارہ بھی قائم ہے جو صبح شام اس کام میں لگا ہوا ہے، اور وہ غیر سلفی نہیں بلکہ سلفیوں کا ادارہ ہے۔ وہ وہاں کے اس ادارے کے نوجوان کوئی بھی چانس جو ہے ان کو ملتا ہے غیر مسلموں میں کام کرنے کا، وہ اس چانس کو چھوڑتے نہیں، اور مختلف ایگزیبیشنس وغیرہ میں یا کتاب میلے میں یا اس طرح کے جو موقع ہوتے ہیں ان میں وہ خطیب رقم بنا کر کے اس ساتھیوں کو لے کر ساتھ میں اسٹال وغیرہ لیتے ہیں، اور وہاں پر جس طرح بھی اسے ممکن ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ کی فضل و کرم سے کئی کئی لوگ ان موقعوں پر کئی کئی لوگ اسلام قبول بھی کرتے ہیں۔ ساری رپورٹس ہمارے پاس کی ہیں اور ماشاءاللہ کی ساری چیزیں فیس بک وغیرہ پر ڈالی جاتی ہیں, تو آپ تسلی رکھتے ہیں اللہ کے مطلب سے ہماری جماعت میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں, اور کچھ ایسے فلوئنٹلی اسپیکنگ اسپیکر اسپیچ دینے والے بھی جو بالکل فلوئنٹلی جو ہے نان مسلمس کے اندر بات کر سکتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں تک, ایسے بھی ہمارے بہت سارے بھائی موجود ہیں. اگر آپ کو لگو تو آپ کے یہاں اس طرح کا کوئی کام کرنا ہو تو ان ساتھیوں کو لے کر کے آپ خود بھی آ سکتے ہیں, ہم کو بھی آپ کے پاس دے سکتے ہیں, اور آپ ان شاء اللہ دے سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق.
سوال ہے کہ کیا فرما,
سوال کے جواب میں اختصار سے کام لیجیے کیونکہ وقت بھی کم ہے, سوال آتے رہیں گے.
ٹھیک, سوال ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین مسئلہ حاضر کے بارے میں, پل صراط کا معاملہ حساب و کتاب سے پہلے ہوگا یا بعد میں؟ پل صراط کا معاملہ حساب و کتاب کے بعد ہوگا, اور بعض روایت میں ہے کہ پل صراط سے یعنی پہنچنے کے پہلے قریب ہی کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا, اس طرح سے بھی روایت ہے, اور جو حقوق جن کے باقی ہوں گے ان کو حقوق دلائے جائیں گے. سوال ہے کہ یہ خاتون کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, خاتون کی عمر 60 سے 65 سال ہے, وہ عدت کے دنوں میں سفر یا بس کا سفر کر سکتی ہے یا نہیں, اور شادی میں جا سکتی ہے یا نہیں؟ عدت کے دنوں میں یعنی بلا وجہ کہیں جانا نہیں چاہیے, اگر واقعی جیسے ڈاکٹر وغیرہ کا معاملہ ہے یا کچھ اور معاملہ ہے تو سفر کر سکتی ہے, لیکن ایسا غیر ضروری سفر نہیں کرنا چاہیے. شادی وغیرہ میں اگر بہت ضروری چیز ہے یعنی گھر ہی کا معاملہ ہے, اچانک انتقال ہو گیا تھا, تو ایسی صورت میں جا سکتی ہے ورنہ نہیں. اگر اولاد نافرمان ہو اور بڑوں کو الٹا کر جواب دیتی ہو اور کوئی کام وغیرہ نہ کرے تو ان کو کس طرح سمجھایا جائے؟ برائے مہربان اس کا جواب دیں. دیکھیے اولاد نافرمان ہے تو اس میں بہت بڑے ذمہ دار بعض اوقات اور اکثر اوقات والدین خود ہوتے ہیں. بچپن میں دینی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے اور دنیوی تعلیم میں ہر قسم کی فراخی کرنے کی وجہ سے بھی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے, دینی ماحول سے نہ جوڑنے کی وجہ سے یہ مصیبت آتی ہے. اگر واقعی ماں باپ پچھتاتے ہیں لیکن اولاد بگڑ چکی ہے, تو ایسی صورت میں جو بھی سماج میں مصلحین ہیں, اصلاح کرنے والے ہیں, دعوت دینے والے ہیں, تو ایسے لوگوں سے ان کو جوڑنا چاہیے یا ایسے لوگوں کے پاس بات رکھنی چاہیے کہ دیکھیں ہمارا اولاد ایسی ہے اور اس کی اصلاح کیجیے. یہ ایک صورت ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو گھر میں ایک دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں والدین, تاکہ دین کی بات سن کر بھی اس کی اصلاح ہو سکے. بعض لوگ آتے ہیں کہ اولاد کی سدھرنے کے لیے کوئی دعا ہے کیا, لکھ کے دے دو, تو یہ ایسا نہیں آتے. اولاد کے انجینئر بننے کے لیے کوئی دعا ہے کیا, اس کے لیے سالوں سال پڑھاتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک دعا میں کام بنانا چاہتے ہیں. غیر مسلم اگر اسلام کرے تو اسے سلام کرے تو اسے جواب دیں یا نہ دیں؟ جواب دیں تو کیسے دیں, اور اگر نہ دیں تو کیوں؟ دیکھیے غیر مسلم اگر سلام کرے تو اسے جواب دینا چاہیے, اس لیے کہ امام البخاری نے الادب المفرد میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے, اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودی ہو, نصرانی ہو یا مجوسی ہو, اس کے سلام کا جواب دو, اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے. اور اس کا جواب دیں وعلیکم السلام, لیکن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو نہیں کہنا چاہیے, وعلیکم السلام اس کو کہا جا سکتا ہے. کچھ روایتوں میں کہ یہودی آپ کو سلام کرتے تھے تو السلام علیکم کہتے تھے, تو جواب میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم ان کو وعلیکم کہو, تو وعلیکم اس کے لیے ہے جو السلام علیکم کہے, لیکن جو السلام علیکم کہے اس کو وعلیکم السلام کہنا چاہیے. یہی بات شیخ الالبانی نے اس حدیث کے ضمن میں کہی ہے صحیحہ وغیرہ میں, دوسرے علماء نے بھی بات کہی ہے, شیخ عثمین وغیرہ نے. سوال ہے کہ نماز جماعت کا وقت ہو چکا, مسجد گھر سے بہت دور ہے, اگر پیدل چلا جائے تو جماعت ملنا ناممکن ہے, سواری کا ذریعہ بھی نہیں ہے, تو کیا ایسی حالت میں اسی نماز کو گھر پر ادا کر لینا بہتر ہے یا جماعت نہ ملنے پر بھی اسے مسجد جا کر ہی ادا کرنا چاہیے؟ اگر بالکل یقین ہو کہ ایک آدمی مثلا 15 منٹ مسجد پہنچنے کے لیے اس کو لگتے ہیں اور 5 منٹ جماعت کے لیے باقی ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ بہت ممکن ہے جماعت ہو جائے گی. اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ جماعت مل سکتی ہے تو اس کو جانا چاہیے, اور اگر اس کو لگتا ہے کہ یقینی طور پر جماعت کا وقت نکل چکا ہے تو وہ اپنے گھر پر پڑھ سکتا ہے, مسجد کے لیے جانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جا رہے تھے مسجد کی طرف, دیکھا لوگ جماعت سے واپس آ رہے ہیں, اپنے ساتھ میں دونوں تابعین کو لے کے وہ اپنے گھر گئے اور وہاں جماعت بنا کے انہوں نے نماز پڑھی. تو مسجد کے علاوہ باہر نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر چھوٹ جائے تو. یہ اور بات ہے کہ ایسی صورت میں عذر ہے, ورنہ آدمی کو عادت یہ نہیں بنانا چاہیے کہ چلو اب تو جماعت ہو چکی ہوگی. کیا نماز توڑ کر زہریلی چیز کو مار سکتے ہیں کیا؟ اگر واقعی سامنے ہو اور خطرہ ہو اس سے تو مار سکتے ہیں, ورنہ یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اگر واقعی معلوم ہوتا ہے گھر میں سانپ آ گیا ہے, کچھ اور چیز ہے اس طرح سے زہریلی, اور کسی کو اس سے نقصان ہونے کا یقین ہو, تو آدمی نماز میں ہی اس کو مار سکتا ہے. نماز توڑنے کی ضرورت نہیں, نماز باقی رہے گی اس کی. حدیث میں حرم میں بھی یعنی اس طرح کی چیزوں کو مارنے کا حکم ہے چاہے آدمی نماز میں ہو. عقرب وغیرہ, بچھو وغیرہ کے بارے میں آیا, کوا ہے اور دوسری بھی چیزیں اس میں آئیں. ان شرٹ پہن کر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے قمیص اتنی آدمی اندر ڈال دے کہ سجدے میں سرین دکھائی دے, یہ نماز کی خرابی کے لیے, یعنی خرابی اس سے ہوتی نماز میں. آدمی قمیص باہر چھوڑ دے اور نماز پڑھے, تو اس طرح سے مطلب ان شرٹ کر کے نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے. آدمی قمیص باہر رکھے. یہ کپڑا سمیٹنے میں بھی آتا ہے جو حدیث میں منع کیا گیا ہے. سوال ہے کہ نکاح کے بعد کیا بیوی کی اہمیت کچھ نہیں رہتی, اور کیا اس پر ظلم کرنا اور دباؤ ڈالنا اور اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا درست ہے؟ اس کے ساتھ کیا کیسا سلوک کرنا ہے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت کریں. دیکھیے عام طور سے بہت سارے مسلمان مرد نکاح کے بعد میں بیوی سے بد سلوکی کرتے ہیں, تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس بات کو حرام کیا ہے کہ ظلم کرے, اور اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بھی حرام کر دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کریں. تو بیوی کے ساتھ میں سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صحابی کو وہ چیزیں بتائی. آپ نے کہا جو تو کھائے اسے کھلا. صحابی آیا آپ سے پوچھا ہم پر بیویوں کا کیا حق ہے؟ آپ نے کہا جو تو خود کھائے اسے کھلا, تو پہنے تو اسے بھی پہنا, اور اس سے قطع تعلق اگر کرے تو گھر کے گھر میں کرے, یعنی سب لوگوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ نے کہا کہ اس کو مار مت, اس کو مار مت. تو بیوی کے ساتھ میں مار پیٹ کرنا, اس کو زبانی اعتبار سے تکلیف دینا, یا بعض اوقات اگر دہیج نہیں لاتی ہے تو گھر کے افراد بھی اور خود شوہر بھی بعض اوقات کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں دیا, تیرے ماں باپ کے پاس کیا ہے, اور میں اتنا پڑھ لکھ کر مجھ کو اتنا سب کچھ میں نے کیا, اور یہاں کہ تم میرے گھر میں بسی ہے لیکن تیرے ماں باپ نے مجھ کو کچھ نہیں دیا, مجھ کو ضرورت پڑی لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا. لوگ اپنے گھر والوں کا کیسا کرتے ہیں بیٹیوں کے لیے. بہت سارے لوگ اس طرح کی جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ بیوی کے گھر والوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ویسے بھی انہوں نے بس اپنی بچی دی ہے. انہوں نے بہت بڑا احسان کیا کہ پال پوس کے اس کے لیے ایک یعنی اس کی بیوی کے طور پر اس کو یعنی اپنی بچی روانہ کر دی. پھر یہاں آنے کے بعد صبح سے شام تک وہ گھر کا کام کاج سنبھالنا, بچوں کو سنبھالنا, اس کے کپڑے دھونا, برتن دھونا, کھانا بنانا اور اس کی مرضی کا بنانا, تھوڑا بھی نمک کم نہیں چاہیے, تھوڑی بھی شکر زیادہ نہیں چاہیے اور وقت پر چاہیے, ساری چیزیں کرنے کے بعد میں اگر اس کا دل یہ دکھائے, اس کے گھر والوں کو برا کہے کہ تیرے گھر والے ایسے, ان میں کمی ہوتی ہے, اس میں بھی کمی ہے, عورت میں بھی کمی ہوتی ہے. دنیا کا کون آدمی ایسا جس میں کوئی کمی نہیں ہے؟ کبھی جسمانی اعتبار سے کمی ہوتی ہے, خوبصورتی کے اعتبار سے, کبھی مالی اعتبار سے, خاندانی اعتبار سے کوئی کمی ہوتی ہے, کبھی کسی اور کام کاج کے اعتبار سے, کبھی بس بچیوں کو کام کرنا ٹھیک سے آتا نہیں ہے. تو ہر انسان میں کچھ کمی ہوتی ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی کمیوں کو دیکھنے لگیں گے آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی اور کئی نکاح ختم ہو جائیں گے. اگر بیوی خود اس کی غلطیاں دیکھنے لگے تو اس میں کون سی بہت زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں, اس میں بھی کمیاں ہوتی ہیں. ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان کے ساتھ ویسا سلوک کرے جیسا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ دینداری کے خلاف ہے, اور قیامت کے دن ایک آدمی کی پکڑ اس پہ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی کے ساتھ بدسلوکی کی جائے, کسی پر ظلم کیا جائے, خاص طور سے بیوی کے معاملے میں. اور حدیث ہم نے دیکھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں اخلاقی اعتبار سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہمارے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا؟ آپ بہت ہی بااخلاق طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے. بلکہ بعض اوقات ان کی آواز آپ پر بڑھ جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں بدسلوکی نہیں کرتے تھے، ان کو برداشت کر لیتے تھے، کیونکہ وہ خود بھی جانتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور وہ خود آپ سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ تو یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی گھر میں خواتین کے لیے اس طرح کے جلاد ثابت ہوں، زبانی اعتبار سے ان کو تکلیف دیں، ہاتھ پاؤں سے ان کو تکلیف دیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ ان کی کمیوں کو برداشت کرتے ہوئے چلیں۔ اور یعنی بعض اوقات دیکھیے بیوی بیمار بھی ہوتی، شوہر کو معلوم بھی نہیں پڑتا ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، لیکن بخار میں بیچاری اٹھتی ہے، اس کا ناشتہ بناتی ہے، ٹفن بناتی ہے، بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، حضرت کو معلوم ہی نہیں، حضرت باہر ادھر ادھر گھومنے میں پڑے ہوئے ہیں، گھر پہ جا کے معلوم پڑتا ہے، وہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنا دیکھ لوں گی۔ اتنی ساری قربانیاں ایک عورت دیتی ہے، اس سے کچھ کمیاں اس میں ہوتی ہیں، ہر انسان میں کمی ہوتی ہے، اس کو وہ جیسے نبھا کے چل رہی ہے گھر کے اندر، بڑے بڑے اس کو بتایا تھے خواب شروع میں نکاح کے وقت میں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارا ایسا معاملہ ہے، بعد میں اس کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں گھر اپنا ایسا ہی ہے، ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزیں وہ خود ایڈجسٹ کرتی ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ ایڈجسٹ کرے۔ تو بہرحال یعنی بیوی سے اگر کچھ ناراضگیاں ہوں تو اس کے ماں باپ کو برا بولنا یہ دیوانگی ہے، پاگلپن ہے، آپ ایک کا غصہ دوسرے پر نکال رہے ہیں، ایک کی بجائے دوسرے کو بول رہے ہیں، اس کی غلطی اگر ہے واقعی اس کو بولنا چاہیے، اور اگر اس کی غلطی ہے تو اس کی اس غلطی پر بات کرنا چاہیے، نہ کہ پچھلا پورا فائل کھولا جائے، جب سے شادی ہوئی تب سے ایسا ہو رہا ہے، پوری فائل، ایک غلطی بھی کم سے کم 5-10 مرتبہ آدمی بیوی کو ڈانٹ دیتا ہے، جب بھی کچھ ناراضگی ہو پھر سے وہ پچھلی مرتبہ ڈانٹا تھا وہ ختم نہیں ہوا ابھی، پھر واپس اس پہ ایک بار ڈانٹا جائے گا، اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے، اس کی نگاہ میں اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، اس کی نگاہ میں وہ اس کو تو جینا ہے، گھر میں کہاں جائے گی ماں باپ کے پاس، طلاق کو اس کو چاہیے نہیں، لیکن ناراضگی کے ساتھ میں اس کو کمتر سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ جیتی ہے، یہ آدمی کے لیے بہت شرم کی بات ہے کہ اس کی بیوی کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، اب دنیا میں چاہے جتنا بھی ہو، کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن بیوی کی نگاہ میں اگر گر جائے یہ بہت بری بات ہے۔ ہاں بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی غلطیاں نہ کریں جن سے شوہر اس سے ناراض ہو جائے۔ سوال ہے کہ کیا قرآن خوانی اور یاسین خوانی کرنا صحیح ہے، اگر نہیں تو کیوں، اس کا جواب دیں۔ قرآن خوانی اور یاسین خوانی صحیح ہے، لیکن انفرادی اپنی اپنی، ایک آدمی روزانہ صبح سے شام جب بھی اس کو ملتا ہے قرآن پڑھے، قرآن خوانی کا مطلب قرآن پڑھنا ہے، تو قرآن پڑھنا صحیح ہے، اور یعنی جو بھی چاہے قرآن میں سے اس کو پڑھنا ہو پڑھے، کہیں سے بھی پڑھے، بہتر یہ کہ ابتدا سے اخیر تک پڑھتا چلا جائے، لیکن اگر کوئی سورت اس کو بہت پسند ہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو عام طور سے جمع ہو کے قرآن خوانی کی جاتی ہے کسی میت کے لیے بخشنے کے لیے، اس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب بھی نہیں پہنچتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا کام کرے جو ہم نے کرنے کے لیے کہا ہی نہیں تو وہ رد ہو جائے گا۔ سوال ہے درگاہوں پر جو عرس و میلے لگتے ہیں کیا اس میں خواتین شریک ہو سکتی ہیں اس عرس کو دیکھنے کے لیے یا سامان وغیرہ کی خریدی کے لیے؟ خواتین تو دو مردوں کو بھی شریک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عرس منانا اسلام میں نہیں ہے۔ آپ بتائیے کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا عرس کیا تھا؟ اگر واقعی عرس اسلام میں ہے تو سب سے بہتر قبر کس کی ہے، کون سی شخصیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن 30 سالہ دور خلافت میں ایک سال بھی عرس نہیں ہوا، تو آپ ان صحابہ کے بارے میں کیا کہیں گے، صحابہ کس کے عرس میں جاتے تھے؟ تو عرس منانا اسلام میں نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی میلہ لگتا ہے جہاں خریداری ہوتی ہے وہاں نہیں جانا چاہیے، دوسری جگہ سے آپ خریدیے، اس لیے کہ آپ کا وہاں جانا اس میلے اور اس عرس میں سپورٹ کرنے میں ہوتا ہے، آپ بچیں اس سے، لوگ آپ کو دیکھیں گے، بہت سارے لوگ تو کہیں گے یہ بھی عرس میں آتے ہیں، ہم کو بیان میں بولتے مت آؤ، اور دیکھو بیوی تو یہاں آئی ہے، بچے بھی آئے ہیں ساتھ میں، تو ایسا ہو سکتا ہے، غلط فہمی لوگوں کو ہو سکتی ہے، آدمی کو اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچانا چاہیے۔ سوال ہے کیا سروس لگانے کے لیے ڈونیشن جائز ہے، اگر نہیں تو بنا ڈونیشن سرکاری جاب ممکن نہیں؟ تو جواب اس میں خود ہی دے رہے ہیں۔ دیکھیں ڈونیشن اگر رشوت ہے کہ 100 آدمیوں کو موقع ہے، اس میں آپ پیسہ دے کر اپنے لیے موقع لے رہے ہیں، تو یہ رشوت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ یعنی آپ کے لیے وہ حق آپ کا بنتا ہے لیکن اس کے بغیر آپ کو سامنے والا دے نہیں رہا ہے اور وہ حق آپ کا ہے، تو ایسی صورت میں جیسے عام طور سے بہت سارے اداروں میں فائل آگے چلانے کے لیے جبکہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف آپ کو پیسہ کچھ دیے بغیر آپ کو نہیں ملے گا, یا آپ کو مثال کے طور پر یعنی جو آپ کا یعنی پاسپورٹ وغیرہ ہوتا ہے اس میں پولیس آپ کی چھان بین کر کے آپ کو دے سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب تک کہ آپ دو گے نہیں آپ کو کم سے کم 50 چکر مارنے پر مجبور کرے گا. اگر واقعی آپ کا ایسا کوئی معاملہ ہے کہ آپ کا حق ہے, کسی اور کا حق آپ نہیں لے رہے لیکن ظلمن آپ سے وہ لے رہا ہے تاکہ چائے پانی کا انتظام ہو جائے, تو ایسی صورت میں آپ مجبوراً دے سکتے ہو, یہ آپ پر ظلم ہے, آپ اپنے حق کو لینے کے لیے اس طرح سے کر سکتے ہو, لیکن آپ دوسرے کا حق لینے کے لیے ایسا نہیں کر سکتے, جائز نہیں ہے. کیا بغیر محرم کے چھوٹا سفر کرنا جائز ہے؟ جواب دیں. دیکھیے بغیر محرم کے جو سفر قصر کا ہوتا ہے جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ ایک دن رات کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے. تو ایسا سفر نہیں کرنا چاہیے جو قصر کا ہو. عام طور سے اس دور میں ایک دن رات میں قصر کا سفر طے ہوتا تھا, منزلیں ان کی ہوا کرتی تھی, تو اکیلے خاتون کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے جس میں قصر ہوتا ہے, لیکن اپنے ہی علاقے میں اگر کچھ خریداری کے لیے جانا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. الیکٹرانک بیٹ جو مچھر مارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کا استعمال جائز ہے یا نہیں, جبکہ جلائے جانے کا عذاب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے روا نہیں. دیکھیے الیکٹرانک بیٹ میں اگر وہ مچھر شاک سے مرتا ہے تب تو جائز ہے, لیکن اگر جل کے مرتا ہے تو جائز نہیں ہوگا, دونوں میں فرق ہے. تو آپ معلوم کریں کسی بھی بیٹ والے سے پوچھیں آپ کہ یہ مرتا کیسے ہے, اگر وہ شاک سے مر رہا ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آگ سے مر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا. بعض علماء نے اس میں گنجائش کو صورتوں میں دی ہے, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ہم اس سے بچیں. سوال ہے کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے, قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے, مسلم میں بھی مختلف طرق سے آئی اور الفاظ کا فرق ہے اس میں, آپ نے یعنی حدیث میں حکم دیا ہے کہ وعف اللحا, بعض روایت میں وفرو ارجو ارخو اس طرح سے الفاظ آئے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ, داڑھی کو چھوڑے رکھو. اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے اور امام النووی نے ذکر کیا ہے کہ متقدمین میں سے بھی اس کے قائل ہیں جو داڑھی کے مطلق کاٹنے کے حرام ہونے کے فتویٰ دیتے تھے. تو داڑھی کاٹنا شرعاً جائز نہیں ہے, چاہے تھوڑی کاٹے آدمی زیادہ کاٹے, مونڈنا ویسے بھی حرام ہی ہے اور کاٹنا بھی حرام ہے, تو داڑھی کاٹنا نہیں چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مشت کے بعد کاٹنا چاہیے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے طول و عرض میں سے کم کرنا چاہیے. اس کے لیے مختلف دلیلیں لوگ دیتے ہیں. ایک دلیل اس میں سے ہے جو امام ترمذی نے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طول اور عرض میں سے داڑھی کم کرتے تھے. تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے عمر ابن ہارون البلخی, اور محدثین نے کہا کہ سخت ضعیف ہے, اس لیے بعض علماء نے جیسے شیخ البانی وغیرہ نے اس حدیث کو موضوع یعنی جھوٹی حدیث کہا ہے, تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس سے استدلال صحیح نہیں ہے. بہت سارے لوگ جیسے یعنی طول عرض میں سے اس کی دلیل دیتے ہیں. دوسری دلیل بخاری کی حدیث ہے جس میں ابن عمر سے ثابت ہے کہ وہ حج اور عمرہ جب کرتے تھے تو ایک مشت سے زائد کاٹ دیتے تھے. اس کے مختلف اقوال علماء کے سلسلے میں ہیں, لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ عام طور سے داڑھی کاٹی جاتی تھی. اس حدیث میں یہ ہے کہ جب وہ حج اور عمرہ کرتے تھے تو ایک مجھ سے زائد کاٹ دیتے تھے. تو کوئی آدمی اس کو عام کرتا ہے تو اس حدیث کے الفاظ سے بھی بات ٹکراتی. یہ ایسے ہی جیسے آدمی سفر کی جو بھی دعائیں ہیں وہ آدمی گھر میں چلنے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے استعمال کرے اور یہ کہے کہ یہ بھی تو سفر ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا. جو چیز جس چیز کے ساتھ میں ہے اس کو اسی چیز کے ساتھ میں جوڑنا چاہیے. تو ایک جیسے ہلال کی جو دعا ہے, ہلال دیکھ کر جو دعا پڑھنی چاہیے, اگر آدمی روزانہ چاند دیکھ کے دعا پڑھے تو غلط ہوگا. تو ایک چیز جو کسی خاص موقع کے لیے ہو اس کو عام کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا. تو بعض علماء نے کہا کہ یہ حج اور عمرے کے لیے خاص ہے, اور امام الطبری وغیرہ نے بھی بعض آثار اس میں ذکر کیے ہیں جو ثم یقضوا صفتهم کے ذکر میں سورہ حج کے ضمن میں یہ آثار صحابہ کے ہیں کہ حج اور عمرے کے علاوہ داڑھی چھوڑے رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بارے میں بھی کہ آپ کی داڑھی سینے تک تھی, اور بعض صحابہ ابو بکر صدیق یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت عمر وغیرہ کی بھی داڑھی ہے کہ بہت لمبی داڑھی ان کی ہوا کرتی تھی. ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد تم شاید زندہ رہو گے اور زیادہ زندہ رہو گے, تو میری بات لوگوں تک پہنچا دینا کہ جو آدمی اپنی داڑھی میں گرہ لگائے اور یعنی گوبر وغیرہ سے استنجا کرے وغیرہ وغیرہ, تو وہ جو آدمی داڑھی میں گرہ لگائے محمد اس سے بری ہے. تو آپ بتائیے داڑھی میں گرہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ چھوٹی داڑھی میں لگا سکتے ہیں, بڑی داڑھی ہوگی تو اس میں ہی گانٹھ باندھ سکتے ہیں. تو یہ معروف چیز تھی کہ اس دور میں اتنی داڑھی ہوا کرتی تھی جس میں گرہ لگانا ممکن ہو. اگر اس سے زائد کاٹنا ہوتا تو آپ کبھی یہ بات نہیں کہتے, کیونکہ وہ ہے ہی نہیں اسلام میں. جب اتنی بڑھنے والی نہیں ہے تو گرہ لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو داڑھی بڑھانا چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے وعفو کا لفظ چھوڑ دینے کے معنی میں بھی آتا ہے اور بڑھانے کے معنی میں بھی آتا ہے, اس لیے کہ وغفروا کا لفظ بھی حدیث میں ہے. بعض روایات میں ارخو کا لفظ ہے, ارخو چھوڑ دینا لٹکانا. تو داڑھی لٹکتی کتنی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ مسلم کے سوال یہاں سے سوال یہ جا رہا ہے داڑھی سوال کرنے والے کی کتنی بڑی ہے. بہرحال
اس نے سوال کیا اس کی کتنی بڑی داڑھی ہے.
سوال ہے کہ مجھے ایک بندے کو 25,000 قرضہ جو میں نے 10 سال پہلے لیا تھا وہ دینا ہے. اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے, گاڑی بھی ہے, پر دیری ہو رہی ہے. آج بھی دعوت کے کام, نیکی, خیرات, صدقات سب کرتا ہوں, کیا یہ میری تمام نیکیاں مجھے فائدہ دیں گی؟ آج وہ 25,000 10 سال پہلے 3,00,000 کے برابر ہیں. یہ سب سمجھتا ہوں پھر بھی تاخیر ہو رہی ہے, مجھے صحیح صلاح دیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر ایک آدمی قرض کسی کا نہیں دے پا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی نماز, روزہ اور دوسری نیکیاں قبول نہیں ہوں گی. البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اگر وہ اسی حال میں رہ جاتا ہے تو اس کے لیے بہت سخت معاملہ ہے, اس لیے کہ شہید کے لیے بھی قرض کے علاوہ سب معاف ہو جاتا ہے. تو قرض اس پر باقی رہے گا, اس لیے کہ وہ حقوق العباد میں سے ہے, اس کو چاہیے کہ وہ جلدی دے. اب 25,000 اگر وہ ایک ساتھ نہیں دے سکتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے دے, ہر مہینہ 5,000 دے دے, نہیں 1,000 دے دے. اگر 10 سال لگائیں تو آپ سوچیے 10 سال میں کتنے ہوتے ہیں, 120 مہینے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں. تو اتنے اگر دے دیتا اب تک کہ بہت زیادہ اس کا مطلب معاملہ صاف ہو جاتا تھا. تو اب بھی اگر وہ دینا چاہتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو دے دے, اس سے نیکیاں تو قبول ہوں گی لیکن آخرت میں پکڑ کا امکان ہے اگر وہ معاف نہ کرے تو. لیکن یہ نہیں ہے کہ پہلے 25,000 کی 3,00,000 آج کے دور میں ہے تو آج 3,00,000 دیے جائیں, سود کا معاملہ اسلام میں نہیں ہے. 25,000 اس کو دے, اپنی طرف سے اگر زیادہ دیتا ہے اس کے مطالبے کے بغیر تو اس میں حرج نہیں ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ سماج میں چیز چل پڑے کہ لوگ زیادہ کی نیت میں قرضے دینے لگے. تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ قرض ادا ہو سکتا ہے, اور معافی مانگے تاخیر کے لیے اس سے تاکہ یعنی وہ معاف بھی کر دے واقعی. سوال ہے کہ خواتین کا جواب کرنا کیسا ہے, کیا اس کا مال شوہر کے لیے حلال ہے؟ دیکھیے خواتین اگر ایسا جواب کرتی ہیں جس میں شریعت حدود ٹوٹتی ہیں تو جائز نہیں ہے, اور اگر ایسا جواب ہے جس میں شریعت کی حدود مثلا پردہ وغیرہ ہے یا مردوں سے اختلاط ہے یا اتنا لمبا سفر ہے جو اکیلے کرنا جائز نہ ہو, تو ایسی صورتوں میں وہ جواب کرنا جائز نہیں ہوگا. جیسے کوئی خاتون کہیں جواب کرتی ہے اور اس کو ٹور پہ جانا پڑتا ہے اور شوہر کے بغیر اکیلے جاتی ہے, تو ایسا جواب کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا, چاہے شوہر اجازت دے اس کو. اکیلے سفر کرنا اس کے لیے جائز نہیں, اس میں شوہر کی اجازت کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہاں اگر کہیں ٹیچر ہے یا کوئی خواتین کی ڈاکٹر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ایسا جواب کیا جا سکتا ہے, اس کی کمائی بھی حلال ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا مال شوہر کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ خود اپنی مرضی سے حلال جواب کا مال شوہر کو دیتی ہے تو شوہر کے لیے جائز ہے, شوہر کے لیے چھیننا جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ بیویوں کا جو بھی انکم ہوتی ہے وہ خود لے لیتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, یہ لاجک صحیح نہیں کہ بیوی میری تو اس کا مال بھی میرا, ایسا نہیں. ہاں وہ بھی بول سکتی ہے, جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی بول سکتی شوہر میرا تو اس کا مال میرا. تو اگر صحیح بات درست ہے اسلام میں کہ بیوی اپنا مال بھی شوہر کے مشورے کے بغیر خرچ نہ کرے, یہ بھی اصول حدیث میں ہم کو ملتا ہے, کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی خرچ کرنا شروع کرے تو غلط استعمال ہو سکتا ہے, وہ شوہر کے مشورے سے ہی خرچ کرے, اس کی اجازت سے خرچ کرے, لیکن اس کا مال ہے شوہر کا نہیں ہے. یعنی مثلا اگر شوہر مر جائے تو میراث میں تقسیم نہیں ہوگا, وہ عورت ہی کا مال ہے. اللہ سے ایسی کوئی چیز مانگنا چاہ رہا ہے جو دنیاوی طور پر ضروری ہے پر وہ دنیا دعاؤں سے بھی نہیں مل رہی تو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش سے بھی نہیں مل رہی تو میں سمجھتا ہوں انتظار کرنا چاہیے. اگر کوئی چیز کوشش سے بھی نہیں مل رہی ہے, دعاؤں سے بھی نہیں مل رہی, تو پھر کیسے ملے گی؟ دو ہی راستے ہیں, یا تو کوشش کی جائے یا پھر دعا کی جائے, اور دونوں کو جمع کیا جائے پھر بھی نہیں مل رہی ہے تو پھر انتظار کیا جائے, اگر پھر بھی نہیں مل رہی ہے تو اللہ اس کا بدلہ آخرت میں دے گا. جی یہ آدمی صبر کر لے, اللہ سے راضی رہے, کوئی چیز نہیں مل رہی ہے اللہ نہیں دے گا تو نہیں ملے گی, اللہ کے دینے سے ملتا ہے, کوششوں سے بھی نہیں ملتا ہے. کوششیں ایک ذریعہ ہیں, اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو ساری کوششوں کے باوجود بھی انسان کو نہیں ملتا ہے. تو اگر نہیں مل رہا ہے تو کچھ چیزوں کا نہ ملنا بھی اچھا ہوتا ہے, کچھ چیزیں انسان کو نہ ملیں یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے, دینی ترقی ہوتی ہے, تقدیر پر مزید انسان کو بھروسہ ہوتا ہے, صبر کا اجر اس کو ملتا ہے, اور اپنی محدودیت بندگی کا اعتراف کرنے کی عادت پڑتی ہے, اسی طرح سے دوسروں کی تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے, بہت فائدے اس میں, تکبر ٹوٹتا ہے اس کا. سوال ہے کہ تعلیم دنیاوی اور دینی دونوں الگ نہ کرتے ہوئے فکر جمعیت اہل حدیث نے نہ کرنے پر زور دیں, کیا سوال ہے؟ آج کے دور میں کیا خلافت فرض ہے, اور ہے تو اس کے دلائل کیا ہیں, اور کس طرح اسے عمل میں لانا چاہیے؟ آج کے دور میں بلکہ ہر دور میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ یعنی اگر استطاعت ان میں ہے اور اسلامی حکومت ممکن ہے تو پہلے وہ خلیفہ اپنا مقرر کریں. لیکن یہ نہیں کہ اسلامی حکومت نہیں اور خلیفہ بنا دیا تو یہ صحیح نہیں ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ الاہم فالاہم کے اصول کو یاد رکھیں, آج کا کام آج کریں کل کا کل. ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ خلافت ہو تو خلیفہ قائم کرنے سے پہلے مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح ضروری ہے. آج مسلمانوں میں عقیدہ صحیح نہیں, دین قائم کرنا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, اسی طرح سے دوسری آیتیں ہیں کہ دین قائم کرو. تو دین قائم کرو کہاں؟ زندگیوں میں خود اپنی قائم نہیں ہے, ساری دنیا میں قائم کرنے کی باتیں ایک آدمی کرے, اس میں یہ کتنا بڑا ظلم ہے اپنے آپ پر بھی, اور کتنا بڑا کتنی بڑی جہالت ہے. دین میں سب سے اہم کیا ہے؟ ٹھیک ہے دین قائم کرنا چاہیے, اقامت دین کی بات بہت سارے ہمارے بھائی کرتے ہیں, بلا شبہ بات صحیح ہے کہ دین قائم کرنا چاہیے, اقامت دین ہم کو کرنا چاہیے, لیکن اقامت دین میں اقامت کے کیا معنی ہے, دین کے کیا معنی ہے, یہ اگر معلوم نہیں تو کیا قائم کریں گے؟ دین قائم کرنا, دین کیا ہے؟ دین میں سب سے اہم چیز توحید ہے, توحید کے بغیر دین کا تصور نہیں. دین میں آنے کے لیے کیا ماننا پڑے گا, پہلے خلیفہ ماننا پڑے گا یا پہلے اللہ رسول کو ماننا پڑے گا؟ ایک آدمی مسلمان ہونا چاہ رہا ہے, پہلے کیا منوائیں گے آپ, خلیفہ منوائیں گے؟ اس سے اللہ اس کے رسول کی بات ماننی پڑے گی. آج مسلمانوں میں نہ توحید ہے نہ اتباع ہے عام طور سے, اور ایسی صورت میں ہم حکومت کے پیچھے لوگوں کو لگا دیں گے, نہ ان کی زندگیوں میں دین ہے, نہ گھروں میں دین ہے, نہ بازاروں میں دین ہے, نہ مسجدوں میں دین ہے, کہاں ہے؟ تو پھر دین کیا قائم کریں گے جب اسلامی حکومت آئے گی؟ تو یہ بہت سارے خواب بہت سارے ہمارے بھائی دیکھتے اور دکھاتے ہیں, اپنی جگہ درست بات ہے, لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اس کے لیے آج کے دور میں کرنے کا کام یہ ہے, اقامت دین کے لیے, اقامت دین میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ لوگوں کو توحید اور اتباع پر قائم کیا جائے. اس کے بغیر اگر کوئی آدمی اقامت دین کی بات کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اس کو معلوم نہیں اقامت دین کس کو بولتے ہیں. اقامت دین سب سے پہلے نبی نے کیسے کیا؟ کیا نبی نے نہیں کیا؟ مکہ میں اقامت دین کیا ہوا؟ مدینہ میں کیا ہوا؟ کیا پہلے دن میں خلیفہ بنا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ توحید و اتباع کی اقامت کے بغیر دین کی اقامت کی بات دھوکہ ہے, پاگل پن ہے. سوال ہے کہ جو بچے بلوغت سے پہلے وفات پاتے ہیں تو کیا وہ جنتی ہیں, اور ان کے والدین کے لیے کیا اجر ثواب ہے؟ بہت ساری احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں کہ جو بچے بلوغت سے پہلے وفات پا جاتے ہیں قیامت کے دن وہ جنت کے دروازے پر انتظار کریں گے اپنے ماں باپ کا, اور ہاتھ پکڑ کر ان کو جنت میں لے جائیں گے. اس میں خود استدلال موجود ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ اس میں عموم ہے، اس میں کچھ بچوں کا ذکر نہیں بلکہ سارے بچوں کا ذکر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا کہ مسلمانوں کے جو بچے فوت ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کو سنبھال رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فوت شدہ بچے جنت میں جائیں گے مسلمانوں کے، اور ان کے والدین کے لیے اجر ثواب کیا ہے اگر وہ صبر کرتے ہیں اس پر، اللہ سے راضی رہتے ہیں، تو ان کے بچے ان کو جنت میں لے جائیں گے. جب کوئی والد اپنا فرض سوال ہے کہ مغرب کی نماز میں فرض سے پہلے دو رکعت سنت کا کیا مسئلہ ہے؟ مغرب کی نماز میں فرض سے پہلے دو رکعت سنت صحابہ پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ نے اس سے منع نہیں کیا، وہ جلدی جلدی پڑھ لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے، اور جو چیز عبادتی امور میں سے صحابہ خصوصاً آپ کی زندگی میں کرتے ہوں وہ بھی مستحب ہوتی ہے، بعد میں کریں تب بھی مستحب ہے، لیکن خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عبادتی عمل ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع نہیں کر رہے ہیں، تو معلوم ہے کہ یہ بھی دین ہے، تو یہ پڑھنا چاہیے، کوئی نہ پڑھے تو گناہگار نہیں ہوگا. جماعت المسلمین کے بارے میں بتائیے، جماعت المسلمین مسلمانوں کو کہتے ہیں. سوال ہے کیا اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا ضروری ہے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے بہتر نہیں شخص وہ جو تم لوگوں کو ہاں بھلائی کا حکم دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یا اہل حدیث کا ذکر نہیں آیا ہے، تو کیا اہل حدیث اپنے آپ کو مسلمان نہیں بولتے ہیں؟ دیکھیے دونوں ایک ہی نوعیت کے سوالات ہیں. جہاں تک کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے تو کسی بھی آپ اہل حدیث کو آپ ایسا لائیے جو کہتا ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، آپ کو کوئی اہل حدیث ایسا نہیں ملے گا جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا ہوں. لیکن مسلمانوں میں چونکہ اختلافات ہو گئے ہیں اور مختلف فرقے مسلمانوں میں موجود ہیں، اور یہ پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے ہوا ہے، تو اس وقت میں محدثین نے اپنے لیے اہل الحدیث اصحاب الحدیث کا لقب اختیار کیا، یہ ان کا اجتہاد تھا، اور کسی بھی محدث نے اس پر جرح نہیں کی، کسی نے بھی نہیں کہا یہ نہیں بولنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. اس حدیث کے ضمن میں امام احمد ابن حنبل، امام البخاری اور علی ابن مدینی تینوں بڑے بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا کہ اس جماعت سے مراد اہل حدیث ہیں، اس جماعت سے مراد اہل حدیث ہیں. خطیب البغدادی نے اپنی کتاب میں شرف اصحاب الحدیث میں اس کو ذکر کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ایسے دور کی ضرورت ہے جہاں مسلمان سب کے سب صرف مسلمان نہ ہوں بلکہ اپنے آپ کو مختلف فرقوں میں بانٹ چکے ہوں. اس وقت مسلمانوں میں سے جو اہل حق ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا، اہل حدیث کہا. اس کا جواب انشاءاللہ مزید اور گفتگو میں آئے گا مغرب بعد. تو اپنے آپ کو اہل حدیث ایک آدمی کہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو ایک آدمی کون ہے، وہ اپنا منہج واضح کرے. اہل حدیث اپنا منہج بتانا ہے کہ ہم کیا منہج اختیار کرتے ہیں، ہم عقل اور رائے اور قیاس پر چلتے ہیں یا ہم قرآن و سنت پر چلتے ہیں. تو اتنی بڑی بات جو سمجھانے کی ہے وہ مختصر ایک لفظ میں کہ آپ کون ہیں، ہم اہل حدیث ہیں منہج کے اعتبار سے، ایک آدمی کہے تو کوئی برائی نہیں ہے. جماعت المسلمین جو لوگ آج کل اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ کوئی اور نام نہیں ہوا سماکم المسلمین یا اسی طرح سے، یعنی تلزم جماعت المسلمین و امامہم وغیرہ حدیثیں پیش کر کے اپنے آپ کو جماعت المسلمین یہ لوگ کہتے ہیں، جو جن کے بانی میں سمجھتا ہوں مسعود احمد بی ایس سی صاحب جو پاکستان کے رہنے والے تھے وہ بانی اس کے ہیں، تو یہ گمراہ فرقہ ہے، یہ گمراہ فرقہ ہے، اور بہت سارے علماء نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ گمراہ ہیں. یہاں تک کہ شیخ الالبانی نے کہا کہ اس دور کے خوارج ہیں، اس دور کے خوارج ہیں، سارے مسلمانوں کے بارے میں کفر کے فتوے لوگ دیں گے، تو یہ گمراہ فرقہ ہے، کہیں تفصیل سے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اور اس کے جو دلیلیں وہ لوگ دیتے ہیں جماعت المسلمین کی اس میں گنجائش وہ نہیں ہے، لیکن یہ وقت نہیں چونکہ تفصیلی جواب کا، تو اب پوری تفصیل سے جواب نہیں دے سکتے ہیں. اگر آپ ان سے اگر آپ کو پریشان کوئی کر رہا ہے اس سے آپ یہ کہیں کہ اللہ نے کہا ہوا سماکم المسلمین، آپ قرآن و سنت سے کوئی ایسی نص بتا دیں کہ اللہ نے یوں کہا ہو کہ اللہ نے تمہارا نام جماعت المسلمین رکھا ہے، قرآن میں بتا دیں یا حدیث میں بتا دیں، لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا نام رکھا ہے، صرف لفظ بتانے سے نہیں چلے گا، پھر مومنین بھی ہے، مہاجرین بھی ہے، انصار بھی ہے، بہت کچھ ہے. نام یہ رکھا ہے اس طرح سے ہونا چاہیے کہ تمہارا نام جماعت المسلمین ہے. وہ بھی جماعت المسلمین کون سا؟ گول تا والا نہیں ہے، تلوار والا تا. یہ عربی میں لکھنے کا قاعدہ ہی نہیں. جماعت آپ عربی کسی ڈکشنری سے نکال کے بتا دیں جو ایسا چپٹے تیزے لکھا ہوا ہو، ایسا کہیں بھی نہیں. ان کی ساری کتابوں پہ ایسا لکھا ہوا ہے. اگر اہل حدیث مسجد کہیں نہ ہو تو کیا ہم لوگ حنفی مسلک والوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ امام کے بارے میں کوئی بات نہ جانتے ہوں، بس وہ حنفی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اگر اہل حدیث مسجد نہ ہو. اگر اہل حدیث مسجد ہے تو اسی امام کے پیچھے پڑھیں جس کا عقیدہ، جس کے معاملات سب درست ہوں. سوال ہے کہ آج کے دور میں غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت کس طرح دینا چاہیے کہ ان کے دھرم کو برا نہ لگے اور اسلام ان تک پہنچ جائے. دیکھیے، ان کو کیا برا لگے گا نہیں لگے گا آپ اس کے بارے میں طے نہیں کر سکتے ہیں. البتہ آپ اپنے اسلام کی بات، قرآن و سنت کی بات اچھے طریقے سے پیش کریں، اس کے بعد کسی کو برا لگتا ہے تو اس کا پرابلم ہے. ہاں، آپ اچھے اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ قرآن و سنت کی بات اس کے سامنے پیش کریں. قرآن آپ کے لیے بہترین اس میں مواد فراہم کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان بنایا. آپ نے بائبل پڑھ کے، گیتا پڑھ کے، رامائن، مہابھارت اور یہ وہ پڑھ کے نہیں آپ نے لوگوں کو مسلمان بنایا، آپ نے قرآن کے ذریعے سے ان کو دعوت دی. اور یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے. ولا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اللہ نے خود کہا کہ آپ ان انکار کرنے والوں کی بات مت مانیے، بلکہ آپ ان سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد، اس قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ان کو دعوت دیجئے. سوال، بہت سارے لوگ ہمیشہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں. اب ہم لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا؟ کیونکہ یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے. ہم کو کچھ دلیلیں دکھائیے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں. دیکھیے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہیں یہ غیب نہیں جانتے ہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. یہ آیت قرآن کی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ نے، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر جگہ کون سی ہے، آپ نے کہا میں نہیں جانتا جب تک کہ جبریل سے نہ پوچھ لوں. لا ادری حتی اسأل جبریل، میں نہیں جانتا جب تک کہ میں جبریل سے نہ پوچھ لوں. تو ایسے کئی واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا. آپ نے یہاں برملا کہا کہ میں نہیں جانتا جب تک کہ جبریل سے نہ پوچھوں. تو ایسی بہت ساری حدیث ہے. آپ کے گھر میں کتے کا چھوٹا بچہ آ گیا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، پلنگ کے نیچے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جبریل نہیں آ رہے ہیں، اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں. آپ نے پوچھا کیوں نہیں آیا، تو کہا آپ کے گھر میں دیکھیے کتے کا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے نیچے دیکھا تو تھا اور آپ نے اس کو باہر نکالا اور پانی چھڑکا. تو اگر تھا تو آپ کو کیوں نہیں معلوم؟ ایسی کئی مثالیں ہیں. تو اس پہ مستقل میں درس بھی دے چکا ہوں، کوئی چاہے تو islamiclectures.net سے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. اس پہ پوری دلیلیں، تقریباً 10-15 دلیلیں اس میں ہیں. اپنی کمائی سے اپنے والدین کو عمرہ حج کو روانہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلے خود جانا ضروری فرض ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کسی کے پاس مال ہے اور والدین کے ساتھ وہ حج کو جا سکتا ہے تو بہت اچھا. اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ بعد میں رہیں نہ رہیں، آج ان کی عمر ایسی ہے، اگر وہ یہ سوچے کہ پہلے یہ کر لیں، میرے پاس زندگی ہے، میں پھر سے اور کما کے جا سکتا ہوں، تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن آدمی کو چاہیے کہ حج میں جلدی کرے، تاخیر نہ کرے. مسجد میں کرسی رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور کیا ٹیبل بھی رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تقریر وغیرہ کرنے کے لیے کیا ٹھیک ہے بتائیے. دیکھیے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، آپ خطبہ دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے آپ کے خطبے کے بیچ میں کہا کہ آپ مجھ کو، میں دور سے آیا ہوں، آپ مجھ کو دین سکھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے خطبہ چھوڑ کے، اور آپ کے لیے کرسی لائی گئی، اور آپ کرسی پر بیٹھے، اور کرسی پر بیٹھ کر آپ نے ان کو دین سکھایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے بھی دین کی بات کی جا سکتی ہے، اور یہ مسجد ہی کا واقعہ ہے. ٹیبل جہاں تک ہے، ٹیبل کی دلیل تو نہیں ہے، لیکن یہ حاجت کے بقدر ہے. اگر کوئی چیزیں رکھنی ضروری ہیں، نوٹس ہیں، سوالات ہیں، مائک وغیرہ ہے، یا پانی وغیرہ کا انتظام ہے، تو یہ حاجت میں آتا ہے، عبادت میں نہیں. ٹیبل رکھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی یا 20 نیکیاں ملیں گی، کوئی بھی نہیں بولتا اس طرح سے. ٹیبل ایک ضرورت ہے، جیسے پنکھا ضرورت ہے. آپ پنکھے کا بھی سوال پوچھ سکتے تھے، لیکن چونکہ پنکھا اگر نہیں ہو تو آنا بڑا مشکل ہے مسجد میں. تو پنکھا بھی سوال ہو سکتا ہے، ٹیوب لائٹ بھی ہو سکتا ہے سوال، وائرنگ بھی ہو سکتا ہے، لائٹ کا میٹر بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، گھڑی بھی ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی چیز ایسی ہے اور گھر میں بھی ہو سکتا ہے سوال، پھر کہ مسجد ہی کے لیے خاص نہیں ہوگا، پھر گھر میں بھی، اس زمانے میں گھر میں تھا کہ پنکھا. تو یہ دنیاوی چیزیں ہیں، تو اگر حاجت اس کی ہے تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر حاجت نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں. ٹیبل ثواب کی نیت سے کسی نے لا کے رکھا ہے کہ ٹیبل رکھنا دینی ثواب کا ذریعہ ہے؟ نہیں، بلکہ اس پر کچھ چیزیں رکھنے کے لیے اگر ٹیبل کی ضرورت ہے تو چاہے اسکول ہو یا مسجد ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احرص علی ما ينفعک، ایسی چیز کی تمنا کر، حرص کر جس سے تجھ کو فائدہ ہو. تو فائدے کی کوئی چیز ہو تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے دنیوی چیزوں میں سے. حج کے لیے سواری کرتے ہیں، پلین سے کرتے ہیں، پلین سے جا سکتے ہیں، یہ دنیوی چیز ہے. سواری ہے وسائل میں سے، وسائل کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، مائک بھی پوچھ سکتا ہے کوئی آدمی. تو یہ ساری چیزیں وسائل ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، تو کوئی ضرورت کی چیز چاہے مسجد میں ہو، مسجد کے باہر ہو، حج میں ہو، رمضان میں ہو، کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اسلام میں اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہ ہو. کیا لڑکیوں کو دنیاوی پڑھائی کے لیے کالجوں اسکولوں میں بھیجنا جائز ہے جبکہ یہ پتا ہے کہ وہاں بے حیائی عام ہے؟ دیکھیے، اگر ایسا ماحول کسی کالج میں ہے کہ یقین بچیوں کے بگڑنے کا امکان ہے تو نہیں بھیجنا چاہیے. لیکن اگر ایسا ماحول ہے کہ جہاں پر بچ بچا کے پڑھائی ہو سکتی ہے تو گنجائش ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ بچیوں کو گھروں میں یا قریب کی کوئی انجمن میں دینی تعلیم ایسی ہو کہ وہ دین کے مسائل سیکھ لیں، گھر گرہستی کے بارے میں دین کے شو احکام ہیں ان کو سیکھ لیں. اگر زیادہ کوئی پڑھاتا ہے اور بچی اپنی حفاظت کر کے پڑھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مطلب معاملہ بہت ہی خطرناک بھی ہو سکتا ہے، بہت ہی احتیاط سے کرنا چاہیے. کیا حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے بھوک ہڑتال جائز ہے؟ اسلامی حکم کیا ہے؟ بھوک ہڑتال صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا دھوپ میں کھڑے ہیں، یا ایک صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے اور دھوپ میں کھڑے ہیں اور یعنی چھاؤں میں نہیں آئیں گے، نظر کی تھی. آپ نے کہا، ان سے کہیے کہ اپنا روزہ جاری رکھیں لیکن چھاؤں میں ہو جائیں. اسی طرح سے آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں روزانہ رات میں تہجد پڑھوں گا اور دن میں روزہ رکھوں گا. جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ ان کے گھر گئے اور آپ نے کہا کہ تم اگر ایسا کرو گے، ایسا مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا جسم داغر ہو جائے گا، تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی. یعنی آپ نے ان کو یعنی ڈرایا اس سے کہ تمہاری صحت پر اثر پڑے گا، ایسا مت کرو. معلوم ہوا کہ عبادت سے جب ایسا نہیں کر سکتے ہیں جس سے اتنا ڈینجر نقصان انسان کو ہو سکتا ہے، تو آدمی کسی اور وجہ سے انڈیفینٹ بھوک ہڑتال نہیں کر سکتا ہے، یہ صحیح نہیں اس کے لیے. اسی طرح سے سو میں مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے ایک کے بعد ایک دو لگاتار روزے. صحابہ نے جب یہ کیا تو آپ نے ان کو منع کیا، آپ نے پسند نہیں کیا کہ صحابہ اس طرح کا روزہ رکھے. جب یہ چیز عبادتی عمر میں نہیں چل سکتی ہے تو دو دن سے زیادہ اس طرح کا بھوک ہڑتال والا روزہ جو انہیں مسلسل آدمی رکھے، یہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. دوسری بات، اس میں دوسری قوموں کی مشابہت بھی ہے جس سے ہم کو بچنا چاہیے. اگر وہ یعنی اس طرح سے کرتا ہے، بھوک ہڑتال کرتا ہے، تو پھر اس کو اگر پیتا ہے تو بھوک ہڑتال بولنا بھی غلط ہے اس کا، کیونکہ پی رہا ہے، وہ شربت پی رہا ہے، جوس پی رہا ہے. لیکن اس طرح سے کرنا مناسب نہیں. دوسری، اس لیے میں دوسری وجہ بتائی کہ اس میں دوسری قوموں کی مشابہت ہے. اگر آدمی دوسرا نکاح کرنا چاہے تو اس کو پہلے بیوی کو بتانا چاہیے یا نہیں؟ بالکل بتانا چاہیے. اس کی اجازت کے بغیر اگر کرتا ہے تو دونوں نکاح اس کے لیے مصیبت بن جائیں گے. اگر اس کو واقعی جینا ہے اور دوسرا نکاح وہ مصیبت کے لیے نہیں بلکہ خوشی کے لیے کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلی بیوی کو بتائے اور اس سے پوچھ کر اجازت مشورہ لے کر کرے. آپ بتائیے، آپ کا بیٹا اگر بالغ ہے، جوان ہے، آپ سے پوچھے بغیر گھر پہ آ جائے کسی کو لے کے، میں شادی کر کے آیا ہوں کیونکہ شریعت میں آپ میرے ولی بھائی تو نہیں، لڑکی کا ولی راضی ہے اور میں راضی ہوں، مسئلہ ختم. آپ پسند کریں گے اس بات کو؟ آپ بولیں گے گھر میں کسی کو نہ باپ کو بتایا، نہ ماں کو، نہ چاچا کو، نہ نانا کو، شادی کر کے آ گئے، شرم نہیں آتی. آپ بتائیے آدمی ایسے نکاح کر کے چلا جائے، بلکہ بعض لوگ نکاح کر کے بتاتے نہیں گھر میں بیوی کو، پھر کوئی رشتہ دار آتا معلوم پڑا تو کیا ہوا، کیا ہوا آپ کے شوہر نے دوسرا نکاح کیا، اس کے بعد جو گھر میں گھر میدان جنگ بن جاتا ہے، سارا محلہ دنگ رہ جاتا ہے اور عورت کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کہیں بھی آدمی جائے گا کہاں جا رہے، آفس جائے، باہر دوستوں سے جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، کہاں گئے تھے، کیوں دیر سے آئے، سارا معاملہ شروع، پھر یہ اس کے گھر پہ جا رہی، وہ اس کے گھر پہ جا رہی، سارا معاملہ چوپٹ، تو پھر یہ کہاں ملتا ہے، نہ پہلے گھر پہ نہ دوسرے گھر پہ، یہ کہاں ملتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں سر پکڑے بیٹھا رہتا ہے، ہر ایک سے گلا شکوا بیان کرتا ہے۔ تو جو آدمی واقعی خوشی کے لیے، جس آدمی کو جنت میں جانا ہے، وہ دوسرا نکاح اس طرح سے کر سکتا ہے کہ ایک آدمی اتنا پریشان ہو جائے کہ سارے گناہ دنیا میں معاف، تو آدمی بغیر پوچھے نکاح کرے، لیکن نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عورت کا بھروسہ ہمارا سماج اتنا مضبوط ابھی نہیں بنا ہے، اور اکثر اوقات دوسرا نکاح بہت کمزور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، آدمی کر تو لیتا ہے جوش میں آ کے، سنت ہے، اللہ کے رسول نے اتنے کیے، قرآن میں بھی ہے، سارے فضائل جب سمجھ میں آ جاتے ہیں نکاح کر لیتا ہے چھپ چھپا کے، بیوی تو ویسے بھی راضی نہیں ہوگی، اب اس کے بعد میں جب گھر کے مسائل آتے ہیں، ساری بیوی کے گھر والے جمع ہو جاتے ہیں، اس کو سب تکلیفیں ہونے لگتی ہیں، سارے رشتے دار ہیں، سلام کلام مشکل ہو جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، اس کو بولتا ہے کہ خلا لے لو، کیونکہ پہلی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے آدمی، یاد رکھیے، دوسری بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، پھر سارے گاؤں میں مذاق بن جاتا ہے، بولتے دیکھو تمہارے اہل بھی صحیح تھے، اپنی خواہش کے لیے نکاح کیا پھر چھوڑ دیا۔ ہمارے بہت سے بھائی ٹوپی کے مسئلے کو اہم نہیں سمجھتے، یہ کہاں تک ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ دیکھیے ٹوپی نہ حرام ہے نہ فرض ہے، اس کو جو چیز جہاں ہے وہیں اس کو رکھنا چاہیے، ایک آدمی کو چاہیے کہ سر ڈھانپے، چاہے امامہ ہو یا ٹوپی ہو، صحابہ سے اور سلف سے ٹوپی ثابت ہے اور امامہ بھی ثابت ہے، تو جو آدمی امامہ پہنے جو ٹوپی پہنے دونوں درست ہے، خاص طور سے عبادت کے لیے اکمل لباس میں آدمی نماز پڑھے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ فإن اللہ حق ان تزین لہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے، تو ٹوپی پہننا چاہیے یا امامہ باندھنا چاہیے۔ کھلے سر اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ کہ آدمی کا سر نماز اور نماز کے علاوہ ڈھانپ کے رہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر یہ اس کو لازم سمجھتا ہے، اس پر لڑتا ہے اور زبردستی لوگوں کو ٹوپیاں پہناتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ لوگوں کو داڑیاں بھی لگوا لیں۔ آپ بتائیے کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے اور داڑھی کے بغیر ہو تو کیا کریں گے، اس کو داڑھی لگائیں گے، مسجد میں داڑیاں لٹکائیں گے، حالانکہ داڑھی کا حکم ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہمارے سماج میں اس طرح سے ہو گئی ہیں، بہت سارے لوگ پتلون اور پاجامے نہیں دیکھتے ہیں لیکن ٹوپیاں دیکھتے ہیں، تو اوپر دیکھنے کی وجہ پہلے نیچے دیکھنا چاہیے، اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تو گناہ ہی ہے، لیکن اگر ٹوپی آدمی نہیں پہنے تو گناہ نہیں ہے، بس یہ اسلامی ادب ہے، بہتر ہے کہ آدمی ٹوپی پہنے۔ والدین کے کہنے پر طلاق دینا کیسا ہے اور غیر مسلم عدالت کے ذریعے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ والدین کے کہنے پر طلاق دینا مناسب اس وقت ہے جب واقعی والدین قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہوں اور اولاد کی خیرخواہی کے اعتبار سے واقعی صحیح ہوں اور اس کو صحیح رائے دے سکتے ہوں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ تو اگر ایسا کوئی ہے، یا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اگر ایسا معاملہ ہے، اتنی بصیرت والے والدین ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی دن ناراض ہوتی ہوئی غصے میں کہہ دیا طلاق دے دو، تو یہ مناسب نہیں ہے، ان کو بنانا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں والدین کی ماننا چاہیے، اگر والدین کہے پوری جائیداد میرے نام پر کر دے تیری، سب کچھ کرے گا آدمی نہیں کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ہر ایک کا حق ہے، والدین کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، سب کا حق ہے، ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے۔ غیر مسلم عدالت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں، جب تک کہ آدمی خود طلاق نہیں دیتا ہے، اس کو عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ کاغذ پر لکھ کر دے دیتا ہے یا آدمی خود سے زبان سے طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی، چاہے وہ کہیں جائے یا نہ جائے۔ اگر کوئی انسان حرام مال پر پلا بڑا ہو تو توبہ کے لیے بغیر اللہ کی توبہ کیے بغیر اللہ کی بات کرے تو کیا اس کی عبادت قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے اگر کوئی آدمی بچپن سے اگر والدین کی کمائی حرام ہو اور وہی کھاتے ہوئے وہ پلا بڑا ہو تو اس میں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر شریعت اس وقت میں نہیں تھی، وہ مکلف نہیں تھا، والدین گناہگار ہوں گے۔ لیکن اگر خود اس نے ماضی میں حرام کھایا ہو جانتے بوجھتے تو وہ گناہگار ہے، توبہ کرے، اور توبہ کرے گا تو اللہ اس کی عبادت بھی قبول کرے گا۔ جہاں تک کہ قبولیت کا معاملہ ہے، حرام کھانے والے کے بارے میں عبادت کا ذکر نہیں ہے، دعاؤں کا ذکر ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی اگر حرام کما رہا ہے اور نکل نہیں پا رہا ہے تو عبادت بھی چھوڑ دے کہ ویسے بھی قبول نہیں ہوتی تو کیوں کمائے، کیوں عبادت کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور راستہ اپنے لیے تلاش کرے حلال کا۔ سوال ہے کہ اگر صحیح عقیدہ والی لڑکی کسی مشرک گھر میں بیاہ دی جائے اور وہ اصلاح نہیں کر پاتی تو کیا وہ شوہر کو چھوڑ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کسی کا نکاح ہو چکا ہے اور اس کو لگتا ہے، اس خاتون کو، اس بچی کو اگر لگتا ہے کہ اصلاح ہو سکتی ہے تو اصلاح کرے، اگر امید ہے تو اصلاح کی کوشش کرے، اگر بالکل ہی اس کو موقع نہیں ہے اور اصلاح نہیں ہو سکتی ایسا لگتا ہے اور اس کا جینا حرام ہو چکا ہو تو ایسی صورت میں والدین کے سامنے بات رکھے، والدین اس میں بہتر فیصلہ لے سکتے ہیں، علماء سے اس میں مشورہ کیا جائے۔ ہر کیس الگ ہوتا ہے تو اس میں الگ اطلاع کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ اس بچی کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے اور رشتہ داروں سے اور علم والوں سے مشورہ کرے اپنے معاملے میں، پورے معاملات بتا کر۔ آتش بازی پٹاخے کی تجارت جائز ہے یا نہیں، مدلل جواب دے کر عند اللہ معذور ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ ولا تبدر تبدیرا ان المبدرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی مت کر، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو اس اعتبار سے فضول خرچی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آتش بازی سے آپ جانتے ہیں ہر سال جو بھی معاملات ہوتے ہیں، گھر جل گیا، فلاں کی آنکھ چلی گئی، فلاں کو پرابلم ہو گیا، تو اس طرح کے معاملات سب ہوتے ہیں، تو آتش بازی سے نقصانات ہیں، اس لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیے، یعنی کنکری انگلی سے یوں مارنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس سے آنکھ پھوٹ سکتی ہے، یہ بالکل آگ والی چیز کہیں بھی جا رہی ہے، کوئی بھروسہ نہیں اس کا، پٹاخے پھٹ رہے ہیں کہیں بھی، کسی کو بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ من باب اولا جائز نہیں ہے۔ مزید اس سے پولوشن جو ہوتا ہے وہ ایک الگ بلا ہے، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، اور اس میں مشابہت تو دوسری قوموں کی اس اعتبار سے بھی غلط ہے۔ ناف پر ہاتھ باندھنے کی روایت صحیح ہے یا سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت صحیح ہے، کیا فرق ہے؟ صحیح قرآن و حدیث سے بتائیے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جتنی بھی روایت ہیں سب ضعیف ہیں، اور سینے پر باندھنے کی کئی روایت ہیں جو تعدد طرق کی بنیاد پر حسن لغیرہ یا حسن کا درجہ پاتی ہیں اور قابل قبول ہیں۔